إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل العمل الصلاۃ علی میقاتہا ثم بر الوالدین، یعنی بہترین عمل نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا، پھر والدین کے ساتھ نیکی. ناظرین کرام، فقہی مسائل میں سلسلہ گفتگو ہے نماز کے واجبات. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
السلام.
اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے آخری پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی واجبات نماز میں سے رکوع کے بارے میں، اور رکوع سے متعلق یہ بات ہو رہی تھی کہ رکوع کے مستحبات اور مکروہات کیا ہیں. جب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور ہم باقی ناظرین کو پیش نہیں کر سکے، آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ، چونکہ بہت اہم موضوع ہے مکروہات اور مستحبات رکوع، آپ اگر ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور مستحبات و مکروہات رکوع دوبارہ بیان فرمائیں.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گزشتہ پروگرام میں تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں عبادات کے علاوہ اور جس طرح بہت سارے کام مستحب ہیں اور مکروہ، اسی طرح عبادات اور خصوصاً نماز میں بھی بہت سارے کام مستحب ہیں اور بہت سارے کام مکروہ ہیں. نماز کے مستحبات کو جاننا ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک عمل جو ضروری نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، یعنی اس کو بجائے لائے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے.
جی جی.
لیکن بعض اوقات نماز گزار نماز کے تفصیلی احکام سے آگاہی نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے ایک مستحب عمل کو بھی وہ واجب سمجھ رہا ہوتا ہے.
جی.
اور وہ ایسے وقت میں پابندی سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں مستحب سمیت نماز کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی.
جی، یعنی وقت تنگ ہوتا ہے.
وقت تنگ ہوتا ہے. اگر یہ مستحب کے بغیر صرف واجب پر اکتفا کرے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی اور مقررہ وقت کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا فائدہ مستحبات سے آگاہی کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ذرا سی محنت یا ذرا سا ایک حوصلے کے نتیجے میں انسان اجر عظیم کا حقدار بنتا ہے. تو مستحبات کی طرف متوجہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وقت تنگ ہو تو انسان مستحبات کو ترک کر کے اور صرف واجب پر اکتفا کر کے نماز کو اپنے مقرر وقت میں اور قضا ہونے سے بچا سکتا ہے.
جی.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس مستحب عمل کا جو اجر اور ثواب ہے، انسان اس کا بھی حقدار بن جاتا ہے.
جی.
اس کے علاوہ مکروہ ہیں کچھ، جس طرح نماز کے علاوہ اور ہمارے روزمرہ کے زندگی میں کچھ کام مکروہ ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے.
جی.
اس لیے کہ کم از کم ان سے بعض اوقات نقصانات ہوتے ہیں، جسمانی نقصانات ہوتے ہیں، دنیاوی نقصانات.
جی.
کا انسان شکار ہو جاتا ہے.
جی جی.
تو اسی طرح نماز میں بھی قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کچھ اعمال مکروہ ہیں. البتہ ان کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس مکروہ کام کو انجام دینے سے، لیکن یہ ہے کہ نماز کا اجر کم ہو سکتا ہے، جس طرح بعض مخصوص مقامات ہیں، جگہ ہیں کہ جن کی طرف غالباً گزشتہ پروگراموں میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے،
جی
تو اس میں نماز کا ثواب انسان کو کم مل سکتا ہے،
جی
تو اسی طرح رکوع میں بھی کچھ اعمال مستحب ہیں اور کچھ اعمال مکروہ ہیں،
جی
تو ان میں سے 17 اعمال رکوع میں مستحب ہیں،
جی
ان میں سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے 5 کو بیان کیا تھا، پانچواں جو عمل تھا جو مستحب تھا وہ یہ تھا کہ رکوع کی حالت میں جو آپ کے گھٹنے یا زانوں ہیں ان کو سیدھا رکھنا چاہیے، یعنی آپ کے جو گھٹنا ہے اس کو اس طرح سے آگے کی طرف جو ہے نا اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیدھا رکھیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ یوں سیدھا رکھیں گے تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر سیدھا نہیں رکھیں گے اس طرح گھٹنوں کو اگر آگے کی طرف آپ لائیں گے تو نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ سیدھا رکھنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، اس سے محروم ہوں گے،
جی جی
اور چھٹا مستحب جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دوران رکوع انسان کی کمر سیدھی ہو مکمل طور پر، یعنی سیدھی ہو سے مراد یعنی برابر ہو اس طرح سے، یعنی کمر کھڑے حالت میں بھی نہ ہو،
جی
کھڑے حالت میں نہ ہو بلکہ کمر بالکل جس طرح یہ میرے ہاتھ کی پشت برابر ہے اس طرح ہونی چاہیے، بلکہ بعض روایات کی روشنی میں فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی کے قطرے اگر گرا دیے جائیں تو وہ وہیں ٹھہر جائیں، یہ دائیں بائیں وہ قطرے نہ گریں، اس طرح پشت جو ہے نماز گزار کی رکوع کے دوران وہ سیدھی ہونی چاہیے، یہ چھٹا مستحب عمل ہے،
جی
اور ساتواں مستحب عمل یہ ہے کہ گردن بھی سیدھی ہو، یعنی گردن کو آگے کی طرف جو ہے نا وہ گویا نماز گزار اپنی گردن سیدھی کر کے پیش کرتا ہے، گویا بعض روایات میں اس عمل مستحب عمل کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ گویا انسان اپنے سر کو اپنی گردن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو کمر کے موازی اور اس کے برابر میں اس کو جھکنا چاہیے، اور جیسے مکروہات میں آئے گا کہ رکوع کے دوران انسان کی گردن جو ہے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہو یا بالکل نیچے کی طرف جو ہے نا وہ جھکی ہو وہ مکروہات میں آتا ہے، تو بالکل کمر کے برابر اس کو دراز کر کے اور سیدھا رکھنا یہ آٹھواں مستحب عمل ہے جو رکوع کے دوران جس کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور آٹھواں جو مستحب عمل ہے وہ نگاہ کے بارے میں ہے کہ جس طرح قیام کے مستحبات میں عرض کیا گیا غالباً کہ قیام کے دوران انسان کی جو نگاہ ہے وہ سجدگاہ کے اوپر ہونی چاہیے، اس چیز پر کہ جس پر آپ سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح رکوع میں بھی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے دوران نماز، وہ کہتے ہیں دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے نماز گزار کی نگاہوں کو، یہ آٹھواں مستحب عمل ہے،
جی
اور جو نواں مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کے دوران یہ انسان کے جو بازو ہیں ان کو اس کے ساتھ جسم کے ساتھ ملا کے نہ رکھے، بلکہ جسم سے کے فاصلے سے
ہٹا،
جس طرح تعبیر ہے فقہا کی جس طرح پرندے کے پر دوران پرواز پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح پر کی شکل میں دونوں بازوؤں کو جسم سے الگ کر کے رکھیں، یوں جسم کے ساتھ چپکا کے نہ رکھے، یہ
ایک سوال آیا ذہن میں، یہ
دونوں
بازوؤں کو رکوع میں پھیلانے کا جو مستحب عمل ہے یہ مرد اور خاتون دونوں کے لیے برابر ہے؟
کون سا عمل؟
یہ بازو پھیلا کر رکھنے والا یا
خواتین؟ وہ فرق شاید بعد میں کہیں بیان ہو، خاتون کے لیے خاتون کی ذمہ داری اور اس کے البتہ مستحب عمل ہے، خاتون کے لیے ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ملا کے رکھے اپنے، تو یہ جو دونوں کوہنیاں ہیں ان کو یعنی مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ جسم سے ملا کے نہ رکھے بلکہ فاصلے کے ساتھ یعنی پر کی شکل میں ان کو رکھے،
صحیح
اور جو دسواں مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے انسان جھکتا ہے
جی
تو پہلے جسے عرض کیا گیا کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھنا مستحب ہے
جی،
اتنا جھکنا کہ آپ اگر چاہیں تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ سکیں وہ واجب ہے
صحیح،
لیکن دوران رکوع دونوں ہاتھوں کو ان کی ہتھیلیوں کو زانوں کے اوپر ہونا چاہیے
جی،
یہ جو زانوں کے اوپر رکھیں گے مستحب ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دائیں زانوں اور گھٹنے کے اوپر رکھیں، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں، یہ دسواں مستحب عمل ہے۔ اور خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ دوران رکوع اپنے ہاتھوں کو زانوں پر نہ رکھے، زانوں سے کچھ اوپر یہ ران کے اوپر رکھے
جی،
اور یقیناً ہمارے محترم سامعین اور ناظرین متوجہ ہیں کہ مرد اگر اس مستحب عمل کو انجام دینا چاہے تو اس کو زیادہ جھکنا پڑتا ہے، اور مستحب خاتون اگر مستحب پر عمل کرنا چاہے یعنی زانوں کے اوپر ران کے اوپر ہاتھوں کو رکھے تو اس کو اتنا جھکنا نہیں پڑتا، یہ اس کے جو مطلب جسمانی ساخت ہے
جی جی،
شریعت میں اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ خاتون کو جو ہے نا وہ مرد کے برابر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کے جو اعضائے بدن ہیں
جی
وہ زیادہ نمایاں نہ ہوں۔
مولانا صاحب جی آپ کی گفتگو جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب آپ رکوع کے مستحبات بیان فرما رہے تھے،
اور گیارہواں مستحب عمل یہ ہے کہ جو تسبیح آپ پڑھیں گے
جی
ذکر تسبیح
جی جی
سبحان ربی العظیم و بحمدی
جی جی
جو ذکر بھی آپ پڑھیں
جی
وہ طاق عدد میں پڑھیں،
اچھا
تین پانچ سات نو طاق عدد میں جو ہے نا وہ پڑھا جائے
جی،
اسی طرح ذکر سجدہ بھی
صحیح، اس میں کچھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کہ کچھ
کم سے کم تو ایک مرتبہ ہے،
کم از کم
تین مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے، اور اس سے زیادہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی طاق عدد میں وہ پڑھا جائے۔ البتہ اگرچہ مستحب ہے لیکن بعض اوقات جیسے بعض فقہی مفصل کتابوں میں یہ موجود ہے کہ بعض اوقات ایک عمل کے مستحب ہونے کے باوجود یہ روایات میں ملتا ہے کہ معصوم نے اس مستحب عمل کے خلاف انجام دیا ہے،
اچھا
چنانچہ مجھے یاد پڑتا ہے بعض فقہ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے
جی
کہ نواسے پیغمبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے ذکر سجدہ جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے
جی
وہ 60 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھا،
صحیح
یعنی سجدے کو طول دینے کی بہت زیادہ جی فضیلت ہے
جی،
اس کے خاص جو ہے نا وہ اس کی وہ برکتیں ہیں،
صحیح
تو وہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب طاق عدد میں پڑھنا مستحب ہے تو 60 کی عدد تو وہ طاق نہیں ہے، وہ تو جفت ہے
جی
جو کہ دو برابر تقسیم ہوتی ہے وہ عدد
جی،
تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تاثر دینا ہوتا ہے بعض اوقات
جی
کہ لوگ اب اس کو ایک سنت اور پھر اس کو واجب نہ سمجھنے لگیں کہ
جی
اگر اس کی مخالفت ہو گئی تو گویا کوئی فعل حرام کے مرتکب ہوں گے یا کوئی ناجائز کام ہے
جی،
لہذا یعنی اتنی بھی یہ وہ نہیں ہے
جی
حساس
جی
نہیں ہے کہ اگر عدد میں مخالفت ہو گئی تو کوئی اجر کم ہو جائے
جی
گا
جی
یا مثلا کوئی
مکروہ
یا
منافی کام
یا
ہو جائے گا
جی نماز کے منافی کوئی کام ہوگا
جی
جی جی، یہ مستحب ہے۔ اور تیرواں مستحب یہ ہے کہ اب یہ ظاہر ہے میں اپنے محترم ناظرین کے لیے پڑھوں گا وہ دعا، لیکن اب ضروری نہیں کہ سب کو یاد ہی ہو، لیکن صرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ایک مستحب عمل ہے، اور جو تفصیلی جن کتابوں میں نماز کا تفصیلی طریقہ ہے وہاں سے اس دعا کو تلاش کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تسبیح سے پہلے جو سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے یا جس کو جو ہے نا وہ بڑی تسبیح کہلاتی ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو چھوٹی تسبیح کہلاتی ہے
جی
اس سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم لک رکعت ولک اسلمت وعلیک توکلت وانت ربی خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی وما اقلته قدمایا غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر، یہ بھی مستحب ہے. اور جب رکوع کے بعد کھڑے ہونے لگیں تو جیسے عام طور پر پابندی کے ساتھ نماز گزار مومنین پڑھتے ہیں جی سمع اللہ لمن حمدہ
جی.
اب یہ ایک ایسا مستحب عمل ہے اور اتنے نماز گزار اس سے مانوس ہیں کہ شاید سمجھیں کہ بھئی جس طرح ذکر رکوع واجب ہے سبحان جی ربی العظیم جی وبحمدہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی واجب ہے.
صحیح.
اب اس کے لیے اگرچہ کوئی اضافی وقت نہیں لگتا، اٹھتے وقت انسان اس ذکر کو پڑھتا ہے
جی،
لیکن پتہ ہونا چاہیے نماز گزار کو کہ کون سا ذکر واجب ہے، اگر اس کو ہم جان کے ترک کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور کون سا ذکر مستحب ہے کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو نماز متاثر نہیں ہوتی یا نماز صحیح ہوتی ہے. تو یہ سمع اللہ لمن حمدہ جو کہ پابندی سے تمام نماز گزار پڑھتے ہیں یہ بھی مستحب ہے،
مستحب ذکر ہے جی.
اور اسی طرح یہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا جائے. اس کے علاوہ اہل الجبروت والکبریاء والعظمہ والحمدللہ رب العالمین ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ مستحب ہے
جی.
اور یہ ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو رفع یدین
جی،
یا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور جو سترواں مستحب عمل ہے کہ جو تقریباً پابندی سے ہم سب اس کو انجام دیتے ہیں، وہ ذکر رکوع کے بعد محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اگر یعنی پڑھیں گے تو یقیناً بہت ہی کار ثواب ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھیں حتیٰ کہ اگر کھلا وقت ہے آپ کے پاس پھر بھی صرف سبحان ربی العظیمی و بحمد پر اکتفا کریں اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد نہ کہیں تو نماز واجب ہو جاتی ہے.
صحیح.
اور یہ جو مشہور مسئلہ ہے سب مسلمان جس کو مانتے ہیں کہ نماز میں محمد اور آل محمد پر اگر درود نہ بھیجیں تو نماز نہیں ہوتی، شافعی نے بھی اپنے اس قصیدے میں اس فضیلت کو بیان کیا ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، اے آل محمد کی جو نماز میں آپ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عام طور پر نماز پڑھتے وقت ہم جہاں جہاں درود بھیجتے ہیں، سجدے میں بھی ذکر سجدے کے بعد درود بھیجتے ہیں، رکوع میں بھی ذکر رکوع کے بعد بھیجتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی دعائے قنوت کے بعد ہم درود بھیجتے ہیں، جہاں جہاں ہم درود بھیجتے ہیں اور مستحب ہے ظاہر ہے، وہاں اگر درود نہ پڑھیں تو وہاں نماز باطل نہیں ہوتی، صرف تشہد ہے کہ جس میں شہادتین کے اقرار کے بعد الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، یعنی وہ صلوات بر محمد اور آل محمد جو کہ تشہد کا حصہ ہے
جی،
وہ اگر ترک کریں جان بوجھ کے
جی
تو نماز وہاں باطل ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ باقی نماز کے جن حالات میں بھی جس ذکر کے بعد بھی ہم پابندی سے صلوات پڑھتے ہیں وہ مستحب ہے. تو ذکر رکوع کے بعد محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا بھی وہ مستحب ہے
جی.
تو یہاں تک جو ہے وہ 17 مستحبات جو ہے نا وہ اختتام کو پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 4-5 عمل مکروہ ہیں جو کہ نماز کی حالت میں
جی
ان کو ترک کرنا چاہیے.
صحیح.
اور ظاہر مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بجا بھی لائیں تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی.
صحیح.
تو جو پہلا مکروہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا مکروہ عمل یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا
جی
کہ رکوع کے دوران انسان اپنے سر کو بالکل اوپر کی طرف جو ہے نا وہ سیدھا کر کے رکھیں،
صحیح،
جو کہ ایک مشکل عمل ہے،
جی،
دوران رکوع کمر جھکی ہوئی ہو اور صرف گردن اوپر کو اٹھی ہوئی ہو،
جی،
یہ اگرچہ ایک مشکل عمل ہے،
جی،
لیکن یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے،
صحیح۔
اسی طرح جیسے مستحب میں بیان کیا کہ کمر کی طرح گردن کو بھی آگے کی طرف وہ سیدھا ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے،
لیکن جی، انسان ایسا نہ کرے، سر جھکا ہوا ہو نیچے، اچھا، کی طرف، تو
صحیح،
یہ بھی مکروہ رکوع کے مکروہات میں دیا،
جی،
شمار ہوتا ہے،
صحیح۔
اسی طرح دونوں ہاتھوں کو جیسا عرض کیا گیا کہ یہ دونوں جو ہاتھ ہیں کوہنی یا،
جی،
اس کے بعد کا جو ہاتھ کا حصہ ہے،
جی، جی،
ان کو جسم کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے،
صحیح،
بلکہ کھول کے یوں پر کی صورت میں دونوں بازوؤں کو رکھنا چاہیے، جسم کے ساتھ ملا کے رکھنا مکروہ ہے،
مکروح،
یعنی
ہے،
ان کو جسم سے فاصلے پر رکھنا مستحب، اور ان کو جسم کے ساتھ ملا کے رکھنا یا
مکروح،
یہ دونوں یا وہ پہلوؤں کے ساتھ ملا کے رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ مثلا انسان مستحب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دوران رکوع گھٹنوں کے اوپر رکھا جائے،
جی،
گھٹنوں پر نہ رکھیں اور یوں دونوں ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ ملا کے،
جی،
یوں دونوں گھٹنوں کے درمیان ہاتھوں کو مثلا لٹکائے رکھے،
جی، جی،
یہ فرماتے ہیں کہ ایک مکروہ عمل ہے،
صحیح،
ایسا کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی نماز کے دوران یعنی ٹانگ کے اوپر ہاتھوں کو رکھنا،
جی،
جیسے خاتون کے لیے ران کے اوپر رکھنا مستحب ہے،
جی،
مردوں کے لیے گھٹنے کے اوپر رکھنا مکروہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کے ہاتھ جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر نہیں لگے ہوئے، ایسے ہی آپ ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں،
جی،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
صحیح۔
البتہ ایک مخصوص طریقہ ہے کہ جس کو مکروہ قرار دیا ہے، وہ یہ کہ یوں ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ ملا کے رکھیں،
جی، جی،
اور دونوں گھٹنوں کے درمیان میں ان کو
لٹکا
دیں، جی، یہ مکروہ ہے،
مکروح،
اس سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا بہتر ہے،
صحیح۔
اور جو چوتھا عمل جس کو ترک کرنا چاہیے، وہ ویسے تو یہ فقہا نے روایات کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ نماز کی کسی بھی حالت میں قرآن کی کوئی آیت پڑھیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، قیام کے دوران نماز قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، رکوع کے دوران، سجدے کے دوران، دعائیں قنوت میں، غرض نماز کی کسی بھی حالت میں قرآن کی آیت کی تلاوت یا دعا،
جی،
کوئی بھی جائز دعا اس کی اجازت دی گئی ہے،
صحیح،
لیکن رکوع میں قرآنی آیت پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، اس کو بھی فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے،
جی،
ذکر پڑھیں تسبیح لیکن قرآن کی تلاوت نہ کریں،
صحیح۔
اور آخری عمل جس کو ہم آخری مکروہ کا نام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رکوع کے دوران آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کپڑے کے نیچے ہو، مثلا کوئی جیسے سردیوں میں ہوتا ہے، کوئی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کھیس چادر وغیرہ اوڑھتے ہیں، یا ہم لوگ مثلا یہ جس کو ہم ابا کہتے ہیں، شانوں پر اس کو وہ ڈالتے ہیں، تو دونوں ہمارے ہاتھوں کو دوران رکوع کپڑے کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی کپڑے کے نیچے ہاتھوں کو چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ مکروہ ہے، بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، لیکن اگر ایسا کرے بھی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی،
نہیں ہوتی، جی، بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے مستحبات اور مکروہات رکوع کو بیان فرمایا،
اللہ تعالیٰ سب نماز گزاروں کو مستحبات کو بجا لانے اور مکروہات کو ترک کرنے کی توفیق عطا
فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی ای میلز کا، اپنی آرا ہمیں ضرور لکھ بھیجیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر انداز سے پیش کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وبأذن من الرحمن أدرك مدرك
أجرتني
يا شريك
يا
شريك
يا مهدي.